أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. اب ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ المجادلہ کا آغاز کر رہے ہیں. مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں باہم جھگڑنا. اس سورت میں ایک صحابیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے شوہر کے متعلق وہ شکوہ اور تکرار کر رہی تھی جنہوں نے ان سے زہار کیا تھا. زہار کے بارے میں ابھی ہم تفصیل پڑھ لیں گے, بلکہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان کو ان کے خاوند حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اور اس طرح کہنے کو عربی میں زہار کہتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا میاں بیوی والا تعلق ختم. عرب زمانے میں جاہلیت کے دور میں اس کو طلاق کے برابر سمجھتے تھے, اور اس سے عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اس پر اگر سے ان صحابی کو بھی ندامت ہوئی اور ان کی بیوی نے کہا کہ یہ طلاق نہیں ہے, لیکن پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا ماجرا بیان کیا, تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ ابھی تک اللہ کا کوئی اور حکم نہیں ہے اس لیے تم اس پر حرام ہو گئی ہو. اس پر انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے میرے لیے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کیا بنے گا ان کا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ تیرے بارے میں کوئی اور حکم اللہ کا نہیں ہے اس لیے میں ابھی کچھ اس کے علاوہ نہیں کہہ سکتا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی جناب میں اپنی اس مصیبت اور پریشانی کی شکایت کرتی ہوں. تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی جب انہوں نے یعنی غور کی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کی نہیں اپنی بندیوں کی بھی سنتا, اور اللہ نے اس اپنی بندی کی اس فریاد کا کس طرح سے جواب دیا وہ اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, بے شک اللہ نے سن لی بات اس خاتون کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ, اور جو شکوا کر رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں. واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا, یعنی جس طرح سے وہ اپنی پریشانی بیان کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیان جواب دے رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم, اور جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں, یعنی انہیں اپنی ماں کی پیٹ کی طرح کہہ کر ان سے پھر تعلق جو ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں. ما ہن امہاتہم, تو وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان کی مائیں تو نہیں ہیں وہی مگر جنہوں نے انہیں جنم دیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, اور بے شک وہ ایک بہت ہی بری بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے. اب اس کے بعد اسی کے صدقے جو ہے آئندہ کے لیے زہار کے قانون کی کریکشن بھی آ گئی. فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ, جو لوگ بھی تم میں سے اپنی عورتوں سے اظہار کر بیٹھے ہیں. ثم یعودون, اور پھر وہ اس بات کو لوٹا لیں, یعنی جو لما قالو, جو کچھ انہوں نے کہا تھا اب اس سے وہ اس سے رجوع کر لیں. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, تو انہیں چاہیے کہ ایک غلام کا آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ اب ایک دوسرے کے نزدیک ہوں, یعنی میاں بیوی والا تعلق قائم کریں, اس سے پہلے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کریں. ذالکم توعظون بہ, یہی ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جو عمل تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر. ہمارا دور بھی تو آنا تھا جب غلام نہیں ہونے تھے, پھر کیا کرتے. فمن لم یجد, تو جو کوئی غلام نہ پائے. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, تو اسے چاہیے کہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے کے قریب آئیں, یعنی ہوش آ جائے کہ بیوی کو ماں کی پیٹھ کے برابر کہنے کا مطلب کیا. دو مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے تو پتہ چل جائے گا. ہمارے لام استطیع, اور جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو. فی اطعام 60 مسکینا, یعنی اب جسمانی کمزوری اتنی ہے کہ دو مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے ایکسیپشن, تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھلائے سات مسکینوں کو, سات روزوں کی جگہ وہ سات مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا دے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ تم دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ کی حدود ہے. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے, منکروں کے لیے, ناشکروں کے لیے بڑا دردناک عذاب. یہ کون سے کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا جو اللہ کی ان حدود کو کراس کریں؟ ہمیشہ کافر کا تعین ہوگا اس سے پہلے جو حکم آ رہا ہے. The one who does not follow it, اس کا مطلب ہے بڑی جٹائی کے ساتھ, وہ اللہ کی قائم کی ہوئی حد اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو ایسے منکر اور ناشکروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, اور بے شک وہ لوگ جو محاذارائی کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کس سے, کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے. وقد انزلنا آیات بینات, اور ہم نے تو نازل فرماتی ہیں بڑی واضح آیات. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے منکروں اور ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ رسول کے ساتھ ان کی مخالفت اور مہاجرائی کیا ان پرسن ہوتی ہے یا اس کے دین کے حوالے سے ہوتی ہے؟ اس کے دین کے بارے میں اگر رویہ مخالفت کا ہے, اگر استہزاء کا ہے, اگر بے عملی کا ہے, تو بالفعل مہاجرے کی جا رہی ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن کہ اللہ اٹھائے گا ہم سب کو, فینبئہم بما عملوا, تو پھر وہ آگاہ کر دے گا, جتلا دے گا جو جو عمل وہ کرتے رہے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے تو ان سب کی گنتی کر رکھی ہے, ان کا شمار کر رکھا ہے, ان کو بالکل سیو کر رکھا ہے, اور وہ خود اس کو بھول چکے ہیں. بھولنے کا کام تو یہ ہے نا کہ کیا گناہ اور اس کے بعد بھلا بھی دی. اللہ کے ہاں بھولنے والا معاملہ نہیں ہے. کتنی دیکھیے ہیومن جو سائیکالوجی سے قریب ترین ہو کر بات کی گئی, ہمارا کام تو یہ ہے نا کی غلطی ہے اس کے بعد ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کوئی کوتاہی کی ہے. ہم بھول جائیں تو بھول جائیں, وہ نہیں بھولتا. واللہ علی کل شیء شہید, اس لیے کہ وہ ہر چیز پر خود گواہ ہے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ریلائی آن اینی باڈی ایلس از رپورٹنگ, کہ وہ کوئی لگا بجا کے کسی کے خلاف کر دے گا, کسی کے حق میں کر دے گا. آج ہی پڑھا نا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اس کو تو اللہ توفیق دے تو روز ایک دفعہ دہرایا کریں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو ساتھ ہے تو دیکھ رہا ہے, ساتھ ہے تو خود گواہ ہے, سارے ہمارے سارے اعمال کا تسندید گواہ. اور جب تک یہ یاد رہے گا کہ اللہ ساتھ ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے. انسان شکاری شیطان کا سکت ہوتا ہے جب یہ بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور تبھی وہ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے. الم تعلم اللہ یعلم ما فی السماوات و فی الارض, اور کیا آپ نے غور نہیں کیا, آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. اب اس اسلامی معاشرے کے اندر, کسی بھی اسلامی معاشرے میں, اس کی جو وحدت ہے اس کو پارا پارا کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے, یہ آپس میں پھسر پھسر سرگوشی. یہ کسی مجلس میں بھی اگر تین افراد بیٹھے ہیں, دو آپس میں کچھ کان میں بات کرنا شروع کر دیں گے, تیسری کے دل میں خامخواہ کی غلط فہمی کے پتہ نہیں میرے خلاف کر رہے ہیں, اس سے روکا گیا. فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, نہیں ہوتا تین کا سرگوشی کا کوئی مشورہ مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم خفیہ کے سازشیں کر رہے ہیں, لیکن جب وہ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے تو کیسے ممکن ہے کہ منافقین کی ان سازشوں کے وقت چوتھا اللہ موجود نہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسہم, اور نہ ہی پانچ میں کوئی ایسا مشورہ ہوتا ہے مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر, اور نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ, الا هو معہم اینما کانوا, مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو. کہیں چھپ کیا جا رہا ہو, کہیں بہت ہی خفیہ جو ہے, یہ ساری جو اجتماعیت میں رکھنا انگریزی کی سازشیں ہیں, اللہ اس وقت موجود ہوتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، اور پھر وہ انہیں جتلا دے گا، آگاہ کر دے گا جو عمل بھی وہ کرتے رہے تھے قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، اور کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے معاملے پر جنہیں روک دیا گیا تھا سرگوشی سے. کب روکا گیا تھا؟ سورہ نساء میں یہ مضمون آلریڈی پڑھا ہے، اس کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے. ثم يعودون لما نهوا عنه، اور پھر وہ وہی حرکت کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا. ويتناجون، اور وہ آپس میں سرگوشیاں خفیہ مشورے کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ بالاسم، گناہ کے لیے. والعدوان، سرکشی کے لیے. ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نافرمانی ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ومن عصانی فعصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ حرکتیں ان کی یہ ہیں. وَإِذَا جَاؤُكَ، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں یا دعا دیتے ہیں ایسے الفاظ میں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا. اللہ نے رسولوں کے سلام کے لیے جو کلمات استعمال کیے ان میں آپ غور کیجئے. اسی قرآن میں ہم نے پڑھا، اللہ نے کہا سلام علی المرسلین، سلامتی ہو رسولوں کے اوپر. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ تو سارے اہل ایمان کو بھی، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرنا ہے تو کن الفاظ میں؟ السلام علیکم. لیکن یہ ظالم کیا کرتے تھے؟ یہ السلام علیکم کہنے کی بجائے کہتے تھے السلام علیکا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ پر موت آئے. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اور یہ نعوذ باللہ کہتے تھے آپ پر موت آئے. تو یہ اس طرح سے یہ الفاظ ادا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور الفاظ سے تو ملتے جلتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں نہیں ہم تو کہہ رہے تھے السلام علیکم. تو وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، جو کچھ ہم نے کہا اس پر اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا؟ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہے وہ لوٹنے کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، تو اہل ایمان جب تم آپس میں کوئی سرگوشی کرو تو کن صورتوں میں؟ صرف اس خفیہ مشورے یا سرگوشی کی اجازت ہے. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو ہرگز یہ سرگوشی نہیں ہونی چاہیے، نہ تو گناہ کے لیے نہ ہی کسی سرکشی کے کام کے لیے. ومعصیت الرسول، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے. وتناجوا، لیکن تم یہ خفیہ مشورہ یا سرگوشی کر سکتے ہو کس کام کے لیے؟ بالبر، نیکی کے کام کے لیے. وتقوی، اور پرہیزگاری اور تقوی کے لیے. وتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اسی کی بارگاہ میں تم سب کے سب جمع کیے جاؤ. یہ مضمون جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں آ چکا، اس میں فرمایا گیا تھا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، ان کی ان ساری سرگوشیوں میں کوئی خیر اور بلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کوئی کسی کو حکم دے صدقہ کا. اب کسی کو صدقہ خیرات کی طرف متوجہ کرنا ہو تو اگر اس کو پبلک میں کہا جائے گا کہ بھئی تم بھی اللہ کے راستے میں کچھ دو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں تھوڑا سا ڈیگریڈیڈ فیل کرے. لیکن اگر اس کو الگ سے کہ یار دیکھو اس میں اتنی اللہ کی طرف سے خیر ہے، بہتری ہے، اس کو آمادہ کرنے کے لیے الگ سے اس کو اس کے ساتھ تنہائی میں گفتگو اس پر ہو سکتی ہے. اگلی بات کہی گئی او معروف، یا کسی بھلی بات کے بات بتانے کے بارے میں. اب کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے، وہ کمزوری آپ پبلک میں اگر اس کی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو فوراً ڈیفینسو ہو جائے گا، مانے گا ہی نہیں اس کو. لیکن وہی کمزوری اگر آپ الگ سے تنہائی میں اس کو بتائیں کہ بھائی تجھ سے نماز میں فلانے کا غالباً شاید اس طرح سے غلطی ہو گئی ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرے گا اور اس کی کریکشن کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. اس کے لیے علیحدہ سے گفتگو اس کی اور تنہائی میں اور سرگوشی کے انداز میں اس کی اجازت ہے. او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے, اصلاح کے لیے. اس کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب تک تو دونوں فریق آمنے سامنے ہیں تو تنے ہوئے ہیں, کوئی بھی اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن اگر ان کو الگ الگ سمجھایا بجھایا جائے کہ نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میرے سامنے تو وہ آپ کے بارے میں اتنی بری بات نہیں کر رہا تھا, تو کچھ دل نرم پڑ سکتا ہے. دوسرے کو بھی اسی طریقے سے بتایا جائے تو آہستہ آہستہ ان کے درمیان اصلاح کے امکانات. اس کے لیے سرگوشی خفیہ مشورے کی اجازت ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور جو کوئی بھی یہ سب کچھ کرے گا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے جو بہت بڑا اجر عظیم جو ہے, فَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اسے تو اللہ پاک بہت بڑے فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے اجر سے نوازے گا. گویا کہ بتا دیا کہ صرف جو ہے یہ جو سرگوشی کی بات, اول تو مجلس کے اندر سرگوشی سے ہر صورت میں بچنا چاہیے, اس لیے کہ میں نے اس کی خرابی تو آپ کو بتا دی ہے کہ وہ تو اہل ایمان کے دلوں کے اندر ایک کھوٹ ڈالنے والی اور پریشانی پیدا کرنے والی چیز ہے. اس لیے, اور اگر یہ ناگزیر ہو تو صرف ان کاموں کے لیے اجازت ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کی روشنی میں دوبارہ ریپیٹ کر دی. انما النجوى من الشیطان, بے شک یہ نجوا, یہ سرگوشی, یہ خفیہ سرگوشی, یہ تو شیطان کی طرف سے, شیطان کا کام ہے, شیطانی کام ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ وہ آزردہ اور غم زدہ کر دے اہل ایمان کو, اہل ایمان کے دلوں کے اندر خامخواہ کا میل کریٹ کر دے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, حالانکہ وہ نجوا, وہ سرگوشی, وہ اہل ایمان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے والا مگر اللہ کی اجازت سے. حقیقی ایک بندہ مومن کا ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے, اور اسی طرح سے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر مجھے نفع پہنچانے چاہیے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور حقیقی ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر ہی توکل, اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, اور اے ایمان والو جبکہ تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو. اب چونکہ یہاں ایک ایک کر کے وہ سارے کام جو منافقین ایک اسلامی معاشرے کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے کرتے تھے, پن پوائنٹڈلی اس سے روکا جا رہا ہے. پہلے یہ خفیہ مشورے اور سرگوشی سے روکا. ان کا ایک اگلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مجلسوں میں گروپ اور جتھے بنا کر بیٹھتے تھے, اور اختتام مجلس کے اب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, کوئی حکم ہوا, آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے, طنز, استہزاء اور یہ سرگوشیاں, یہ سب قریب بیٹھے گا آدمی تو سرگوشی کا موقع ملے گا, دور دور بیٹھے ہوئے تو نہیں یہ کام ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجلس ختم بھی ہو گئی تو اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے گروپ بنا کر کے اب یہ جو ساری باتیں آئی ہیں اس کا توڑ کیا کرنا ہے اور آئندہ کے لیے کیا جو ہے نئی جو ہے سازشیں کرنی ہیں. تو اس لیے حکم آ گیا کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو, فَافْصَحُوا, تو کھل جایا کرو, کھل کر بیٹھا کرو. یَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا, جگہ کی بھی کشادگی, دنیا کی معیشت کی بھی کشادگی, اور اخروی اجر کی بھی کشادگی. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, اور جب مجلس برخاست ہونے پر کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو, فَانشُزُوا, تو کھڑے ہو جایا کرو, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دے گا ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے, والذین اوتوا العلم درجات, بلکہ اللہ بلند فرما دے گا ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے, اور جن کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے علم, اللہ ان کے درجے بلند فرما دے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. یعنی اسی میں منافقین جو ہیں وہ تو ناراض ہوں گے, لیکن اہل ایمان و علم جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا یہ عمل کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہر صورت میں پیروی کرتے ہیں, اس وجہ سے یہ ان کے درجات میں اضافے کا باعث بنے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, تیسری ان کی حرکت یہ تھی کہ اپنی اہمیت جتلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر بات, کہ جی میں آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں علیحدگی میں, اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے انداز میں گفتگو شروع کر دیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے قریب بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وہ کافی دیر جو ہے وہ اپنے یعنی آپ کا وقت بھی جو ہے غرض روی تو پر دیتے تھے، اس سے بھی روکنے کے لیے اللہ نے تدبیر دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کے انداز میں گفتگو کیا کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں کچھ انفاق کیا کرو. اب آپ کو پتا ہے کہ منافقوں کو تو مال سے بڑی محبت، ان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بن گئی کہ جناب اب جو کام پہلے دھڑلے سے کرتے تھے اب اس کے لیے پیسے خرچنے پڑیں گے. ذالک خیر لکم و اطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی ہے، یعنی اس میں جو صاحب حیثیت ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پورے ہونے کا بھی ایک جو ہے وہ سامان پیدا ہو جائے گا، اور منافقوں سے یہ تمہاری پاکیزگی اور بچنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پس اگر تم نہ پاؤ یعنی جو جو غنی نہیں ہے وہ اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے تھوڑی دیر بعد جب منافق چھٹ گئے تو پھر دوسرا حکم آ گیا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تم کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی اس سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو. فیض لم تفعلوا، جب تم نے ایسا نہیں کیا یعنی اب تم نے یہ سرگوشیاں کم کر دی، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ نے بھی تمہاری توبہ قبول فرما لی. فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، پس اب تم نماز قائم کیے رکھا کرو، زکات ادا کیا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو. اب یہی صدقہ ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے وہ حکم جو ہے وہ پابندی نرم ہو ختم ہو گئی. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اور کیا آپ نے ان لوگوں کے معاملے پر غور نہیں کیا جنہوں نے دوستیاں گانٹھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ غضبناک ہوا، یعنی یہود اور منافقین. ما ہم منکم ولا منہم، یہ جو یہود کے ساتھ یہ منافقین کا معاملہ ہے وہ یہ ایسا ہے کہ نہ تو وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، وہ تو مفاد پرست ہیں، جدھر ان کو فائدہ نظر آئے گا ادھر ہی سلپ کر جائیں گے. ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، اور وہ قسم کھاتے ہیں جھوٹ پر جان اس حال میں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے. منافقوں کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے. عبد اللہ لہم عذابا شدیدا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا کڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا ہے جو کچھ عمل وہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اپنی ساری جو غلط بیانیاں ہیں جھوٹ ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے تو احانت آمیز رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے نہ مال اور نہ ہی ان کے اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے. نفاق کا مرض آتا کیوں ہے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یہ مال اور اولاد کی محبت کی خاطر یہ سے پوچھ کر رہے تھے، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. فیحلفون لہ، تو اس وقت وہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے. کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کچھ فائدے پر ہیں. الی انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی حقیقی معنوں میں جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر چھا گیا ہے، اس نے ان پر غلبہ پا لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اور اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے. اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا یہ قرآن، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. یہ گارنٹیڈ ہے کہ جب تک قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے رہیں گے شیطان غلبہ نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تو پڑھنے کا آغاز ہی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کو موقع ملتا ہی ہو سکتا ہے جبکہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور یہ مضمون آپ سورہ منافقون میں بھی پڑھیں گے جہاں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک الخاسرون، جو کوئی ایسا کریں گے وہی ناکام ہونے والے اور خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ تو انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جمائے ہوئے بیٹھا رہتا، انتظار میں رہتا ہے کہ کس وقت یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اور اسے اپنی وسوسہ انگیزی کا موقع ملے۔ اس لحاظ سے جب تک اس دل میں اللہ کی یاد ہے شیطان کو موقع نہیں ملے گا، اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا یہ قرآن۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اب سوچئے ذرا، جو اللہ کے ذکر کو بھول جائیں، اولئک حزب الشیطان، یہی تو شیطان کی پارٹی ہے، یہ رحمان کو بھول کر پھر کس کے ساتھ ملے؟ رحمان کو یاد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ رحمان کا یہ قرآن ہے، اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھائی اس لیے، اور رحمان تو کہتا ہے کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہیں ہے مگر ایک ذکر اور قرآن مبین۔ تو الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی ہے جو ناکام ہونے والی ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، اور بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک فی الاذلین، وہی ہیں جو سب سے ذلیل سب سے نچلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ كتب الله لاغلبن انا ورسلی، اس لیے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ میں غالب ہو کر رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قوی اور غالب سب کچھ کر گزرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی یہی سنت ہے جس کے تحت آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ میری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش دنیا میں پوری تو نہیں ہوئی، کیوں نہیں پوری ہوئی؟ اگر رسول شہید ہو جائے تو عارضی طور پر تو دنیا یہ کہے گی نا رسول مغلوب ہو گیا اور شہید کرنے والے غالب آ گئے، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہاں نبی شہید ہو جاتے ہیں، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ رسول جو ہے اگر چند لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ جو انکار کرنے والے ان کو عذاب کے ذریعے تحس نحس کر دیتا ہے، اگر رسول کے ساتھ اتنے ساتھی ہو تو ان کے ہاتھوں سے اسی قوم کے اوپر عذاب، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ذریعے سے پورے کفار قریش ہیں وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب یہ بہت ہی آخری آیات جو ہیں اس میں ایک آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، بتایا کہ آپ نہیں پائیں گے کسی ایسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دلی دوستی قائم کریں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ قوم کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول مخالف قوموں سے کبھی حقیقی ایمان والے دلی دوستی کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ ولو کانو آباؤہم، اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، وہ بنا ہوں اور ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، وہ اخوان ہوں اور ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اور عشیرت ہوں اور ان کے کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہوں۔ یہ سارے رشتے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آ چکے ہیں کہ اگر یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے دلی دوستی کا تعلق نہیں قائم کرتے, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور اس نے ان کی تائید فرمائی ہے اپنی جناب سے ایک روح, روح الامین, جبرائیل امین کے ذریعے. یعنی وہ جنہوں نے ایمان کی تلوار سے سارے خونی رشتوں کو بھی جو ہے باطل کے خونی رشتوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا ہے, وہ ہے جو اللہ کہہ رہا کہ سچے ایمان والے. لیکن اگر دلی ہمدردیاں اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہیں تو پھر وہ حقیقی ایمان والے نہیں ہیں. ان کے لیے تو فرمایا کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, انہیں اللہ داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ, یہی ہے اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی پارٹی ہی کے لوگ ہی یہی گروہ جو ہے یہ فلاح پانے والا کامیاب ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہوں اور حزب الشیطان سے بچیں. اللہ نے دونوں کی علامات ہمارے لیے کیٹیگوریکلی بتا دی ہیں. اسی معاشرے میں آپ کو حزب الشیطان کے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے اللہ کے ذکر, اللہ کے قرآن کو ہی بلا دیا. اور کتنا جامع تبصرہ کر رہا ہے اللہ, میں آپ کو بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ آج ہماری یہ کتنا بڑا المیہ ہے, قومی المیہ, کہ بچپن میں ماں باپ نے اگر کچھ کوشش کر کے کچھ ناظرہ پڑھایا بھی تھا, بڑے ہونے تک وہ بھی بھول چکے. باقی تو اس کے جو مرحلے ہیں وہ تو اس کے بعد کے. سورۃ الحشر